देखिए, जो सबसे बड़ी रुकावट होती है ना अच्छे काम करने में, वो इंसान का अपना नफ्स है, खुद को बड़ा समझना। अल्लाह अकबर कहते हुए भी खुद को ही अकबर समझना, तो अल्लाह ताला अगली आयतों में वो मजमून लेकर आ रहे हैं जो सूरत हज की आयत नंबर 5 में भी आ गया। वहां जरा मुख्तसर था, यहाँ वासे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ है। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को पैदा किया मट्टी के खुलासे से। मट्टी का खुलासा क्या है? ये लफ्ज़ सुलाल है ना, इसको समझ लें। सल्ला या सुल्लू, सीन लाम लाम इसका रूट है। सल्ला कहते हैं खींचने को, निकालना। सत खुलासा, किसी चीज़ का असर निकालते हैं ना, निचोड़, तो उसको सल्ला कहते हैं। तलवार को नियाम से बाहर खींचने का अमल सल्ला या सुल्लू कहलाता है। तलवार जो होती है ना, इसके ऊपर एक कवर होता है, उसको नियाम कहते हैं। सो जाती है ना नौम, उसके अंदर तलवार होती है तो चलती नहीं है। जब उसको निकालते हैं ना, तो उस वक्त तलवार को मसलूल कहते हैं। तो इसी से फिर किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट, जैसे जूस बनाते हैं या उसका कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, वही मुराद है कि इंसान कहाँ से बना? सुलालत मिन तीन, बाप की पुश्त से जो पानी आता है उसकी ताकत कहाँ से मिलती है? मट्टी से निकली हुई सब्जियां और दालें और फल खाकर। गोया के बताया कि इंसान तुम्हारी असल मट्टी है, तुम मट्टी से आए हो। सूरत सजदा 7-8 में भी यही बात आती है, सूरत रूम में भी यही बात आती है कि तुम मट्टी से बने हो। फिर क्या हुआ? यहाँ तक तो शुरू का ही स्टेज थी, आय 13। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारे मकीन, फिर हमने इसे एक बूंद की शक्ल में एक महफूज ठिकाने में रखा। यहाँ करारे मकीन से मुराद मदर यूट्रस है, रहम। पहले बाप के पानी की बात थी, तो अब माँ के पेट में रखना। तुम मजाल ना हो क्या है इधर? सुलाला, जो पिछली आयत में था, जो पहले मट्टी से बना, फिर माँ के रहम में गया, नुतफे में बदल गया, ठहरने की जगह पे रखा। सूरत मुरसलात आयत 20 से 23 में भी आता है, अलम नखलुक्कुम मिन माई महीन, क्या हमने तुमको हकीर पानी से नहीं पैदा किया? यहाँ माँ के रहम को करारे मकीन क्यों कहा गया? महफूज ठिकाना, क्योंकि इसकी दीवार बहुत मजबूत होती है। दूसरी बात है कि जब बच्चे का नुतफा माँ के रहम में पहुंच जाता है और माँ के एग से मिलकर वो एक ओवम में, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, तो दीवार के साथ जाके चिपक जाता है, गोया कि वो उसके अंदर जम हो गया। माँ चलती, उठती, बैठती, लेटती, खाती पीती है, उसको कुछ नहीं होता। आम हालात में देखिए तो चीज़ें एक बैग में ऐसे नहीं पड़ी रहती, तो गोया कि माँ के पेट में बच्चा सिक्योर होता है। सुम्मा खलकना नुतफा तालका, अभी ना तो को सुनते हैं बस ढीला छोड़ दें खुद को, ये मैं हूँ, ये मेरी असल है, जो मैं अकड़ती हूँ, जो मुझे अपनी अना ही नहीं मेरी सोने देती। अल्लाह कहते तुम बने कहाँ से हो? इतने मरहलों से गुजारा तुमको, सुम्मा खलकना नुतफा तालका, फिर नुतफे को अलगा बना दिया। अब लफ्ज़ अलगा का जो लफ्ज़ है ना, अमूमन इसका तर्जमा हमारे यहाँ जमा हुआ खून किया जाता है, दुरुस्त नहीं है ये, क्योंकि लुगवी एतबार से अलका का मानी होता है, ये देखिए हैंगिंग, उर्दू में बोलते हैं मुअल्लक, फला चीज़ मुअल्लक है। ताल्लुक का लफ्ज़ सुना कभी? आपसे मुतल्लिक बात है, हाँ, आप किस इलाके में रहती हैं, ये सब एक ही लफ्ज़ है। तो गोया के अलका में लटकने का मानी है, चिपकने का। जिस दौर में ये मामला था उस वक्त नहीं समझ आए, लेकिन आज आप देखते हैं कि इब्तदाई दिनों की जब प्रेगनेंसी होती है तो रहम से बाहर खून के लोथड़े ही निकलते हैं। कभी अगर मिसकैरेज हो जाए तो क्लॉटेड किस्म का ब्लड जो निकलता है, उसी की एक कैफियत आज समझ आ रही है हमें इधर, कि माँ के पेट में बच्चा लटका होता है, जमा होता है, वहाँ जाके बिल्कुल चिपक जाता है और वहाँ से फिर फूट लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक नाली के साथ माँ और बच्चे का ताल्लुक होता है, जिसको काटा जाता है डिलीवरी के वक्त में। फरमाया फखलक नल अलकत मुदगा, अब अगली स्टेज। आप चाहें तो इन सब के बीच में एरो डाल सकते हैं, शुरू में पहले सुलाला, फिर एरो लगाइए तो नुतफा, नुतफा से एरो लगा के अलका, अलका से अब मुदगा, फिर अलका को हमने गोश्त का लोथड़ा बना दिया। अलका जो होता है ना, ये गोश्त के एक नीम चबाए हुए लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है। हम एक जगह जब पढ़ रहे थे तो वहाँ एक डॉक्टर थी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने फिर हमें वो फॉर्म दिखाई कि जैसे च्युइंगम खा के आप अपने दांतों में बाहर रखें, तो जो च्यूड किस्म की ऐसा सेमी सर्कल सा बनता ना, तो माँ के पेट में जब बच्चा अलका की सूरत में होता है ना, तो पड़ा हुआ दूर से ऐसे लगता है जैसे च्यूड किस्म की च्युइंगम है। अब ये कैसे हो रहा है? पानी पहले देखिए, کس طرح سے علقہ میں بدلا، پھر اب گوشت بن گیا اور اب آگے ہڈیاں، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ کی ذات ہے. اس طرح سے گزارتے ہوئے فخلقنا المدغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کر دیں. یہ کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ آپ کا کاربن ہے، یہ اس میں پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، یہ کوئی نہیں پتا. یہ بس اندر ماں کے پیٹ میں اللہ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. آج یہ قرآن کی ترتیب آپ کو یہاں دکھ رہی ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب پچھلی صدی کے تقریباً شروع میں یہ ڈسکور ہوا ہے، یہ سب کچھ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس پہ گوشت ڈلتا ہے، اور ہڈیوں سے پہلے انسان مدغہ کی شکل میں ہوتا ہے. اور یہ ثم کیا ہے؟ ثم انشأناہ خلقاً آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق بنا دیا. ثم کس لیے ہوتا ہے؟ دور کے لیے. ایک ہوتا ہے فا فوراً، یہ ثم میں 9 مہینے ہیں. پہلی کیفیات فٹافٹ کر دی، فخلقنا لالقت المدغہ، لیکن جب بچے کے گوشت ہڈی بن گئی ثم، تقریباً آخری 4-5 مہینے ثم میں، کہ جب بچے کی ایک حیثیت پوری ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ساری سٹیجز سے گرازار کر ماں کے پیٹ میں پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انشأناہ خلقاً آخر، پھر وہ ایک اور ہی شکل بن جاتا ہے. وہ خوبصورت سا بچہ بھولا بھالا اس دنیا میں آ جاتا ہے. وہ ذات ہے جو انسان کے اگلے پچھلے معاملے کو جانتی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے. اب دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے، فا اور ثم. ثم کا وقفہ ایک پورے دور کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ تخلیقی عمل کے جو اندرونی مراحل تھے شروع میں تو فا فا فا، یہ باتیں کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے صفات کو جانے بغیر. آج سائنسدان ان باتوں کو کہیں تو ہم مان جائیں، قرآن نے پہلے بتا دیا فخلقنا للق مدغہ فخلقنا المدغہ، یہ کیا تھے؟ تخلیق کے ابتدائی مراحل تھے، اور ثم میں اس کے اندر تدریج پائی جاتی ہے، آخری دور، پھر بچے کو دنیا میں لانا رکھنا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت بالکل اسی مضمون پہ فٹ ہوتی ہے، فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں، پھر اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثم کی وہ کیفیت ہے جس میں بچے میں روح ڈل جاتی ہے اور پھر وہ باقی رہتا ہے. اگر آپ 40-40 کو جمع کریں نا تو 120 دن کی پریگننسی ہوتی ہے نا، پھر فرشتہ آتا ہے اور روح ڈالتا ہے. وہ روحیں جو کولڈ سٹوریج میں رکھی ہوئی تھی ان کو لا کر جسم میں ڈال کے اس طرح سے انسان کو کرتا ہے. اب لوگ کہ اچھا پھر 4 ماہ سے پہلے ابارشن کرا دیں تو پھر گناہ نہیں؟ نہیں، جان تو پہلے ہی دن تھی، تبھی تو یہ کیفیات بدلی. ٹھیک ہے، اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں. تو بہرحال روح کو جان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بچہ پہلے دن سے زندہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو شعور والی زندگی ہے یہ اس میں آ کے شروع ہوتی ہے. اور یہ ساری باتیں جو آج سائنس پڑھاتی ہے اور ہم قرآن سے پڑھتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ نہیں بتاتی سائنس. پچھلے سارے مرحلے آپ کے امبریالوجی کی بکس میں ملیں گے، لیکن یہ قرآن بتائے گا کہ فتبارک اللہ، وہ بڑی بابرکت ذات ہے اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے بڑا خالق ہے. بس اس سے کاٹا ہوا تعلق. ابھی چند دن پہلے میں نے کہیں پڑھا کہ سائنس پڑھاتے ہوئے لفظ خالق یا کریٹر استعمال کرنا منع ہے. وہ ساری چیزیں پڑھائیں گے، پڑھاتے ہوئے یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ بنایا کس نے. تو کریشن کو کریٹر سے کاٹ کر مادہ پرستی پیدا کر دی، دہریت پیدا کر دی، ایتھیسٹ بنا دیے، تو کیا ہوگا؟ تم جیو گے نہیں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو. یہ ثم کیا ہے؟ یہ میری آپ کی عمر کے 30-40 سال ہے. بچہ دنیا میں آ گیا، چلو ساری سٹیجی سے گزر گیا، اب دنیا میں آنے کے بعد کتنا کچھ ہی لوگ ثم ہو. ہر ایک اپنی عمر کو دیکھ لے، لیکن اس کے بعد تم کو مرنا ہے. اتنی بڑی بڑی تبدیلیوں کا ذکر دیکھیے چند آیتوں میں کر دیا. ماں کے پیٹ میں بچہ خواب دیکھتا ہے، فارغ ہوتا ہے، واش روم جیسے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں ہم، بچے کا فضلہ ماں کے فضلے کے ساتھ جاتا ہے، اس کا معدہ کام کرتا ہے، اس کا دل کام کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے. بالوں سے باریک رگیں ہوتی ہیں بچے کے پیٹ میں جس کے ذریعے خون کے ذریعے اللہ طاقت دیتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ احسن الخالقین. اور دنیا میں آنے کے بعد کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون. آپ نے ایک بات نوٹ کی، ماں کے پیٹ کے سارے مرحلے کتنی ڈیٹیل سے بیان کیے، اور اس دنیا کی زندگی کے لیے ایک لفظ نہیں بولا سوائے ثم. یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اچھا بھی خلقن آخر بن گئے ہو، اب تم دنیا میں خوب جیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، شادی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون. نہیں، اس دنیا کے چند سالوں کی زندگی کا ذکر ہی نہیں کیا. قلم ہل بسر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے. یہ ثم بڑا سخت ہے. ماتا ناما، سو گئے، دنیا سے گئے، کیا سوچتے ہو مرنے کے بعد حساب نہیں ہوگا، اٹھایا جائے گا؟ اگر ہمیں خود بنانے کو کہا جاتا تو ہم خود کو بنا سکتے تھے؟ ماں کو کہا جاتا اپنا بچہ بناؤ، کبھی کوئی سیدھی شکل کا بچہ نہ پیدا ہوتا. تصویریں بنانے والے بھی ٹیڑھی بناتے ہیں، ہم تو اپنے بال نہیں بنا سکتے. ہم جسمانی طور پہ خود بن جاتے، روحانی طور پہ کیسے ہوتے؟ سارا کچھ ہوتا، بعد میں پتہ چلتا برین ڈالنا بھول گئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جس جسم کو اتنے پیار سے پیدا کیا ہے اس کو آگ سے بچاؤ. مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ جسم کی صورت میں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں، ورنہ یہ اس مالک کی بہت بڑی ناشکری ہوگی. یہاں پہ حضرت انسان کا تذکرہ پورا ہوا، کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی اصل بتائی. اب اگلی چند آیتوں میں اس کائنات کی تخلیق پہ غور کروایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے. سات آسمان مراد ہے، طرائق طریقۃً کی جمع ہے. عربی میں اگر آپ کبھی عرب ملک میں جائیں تو طریق لکھا ہوتا ہے، شاہراہ پہ یا ہائی وے پہ، روڈ پہ، راستے، طبقے، تہ پتہ. اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن اسی کو سیون ہیونس بھی کہتے ہیں آج کے دور میں. وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل تو نہیں ہیں کہ ہم نے یہ سب بنا کر ہم ساتویں آسمان پہ چلے گئے تو اب تمہیں ہم نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں سب طرائق سے مراد سات راستے بھی ہیں. یہ کس کے راستے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں فرشتوں کے آنے اور جانے کے راستے. ہمارے عمل اوپر لے کر جاتے ہیں اور ہمارا رزق لے کر آتے ہیں. دوسری اس کی تفسیر ہے کہ ستاروں کی گزرگاہ کے راستے. اور تیسرے کہتے ہیں سیون لیئرس، سات راستے، کچھ بھی ہے. سورہ حج آیت 65 میں بھی ہم پڑھ چکے، سورہ حدید آیت 4 اور سورت نوح آیت 15 میں بھی یہی بات ہے. باقی رہ گئی، ہم اس سے غافل نہیں ہیں، تو آیت الکرسی میں آتا ہے ولا یعودہ حفظہما، اللہ ان سارے کاموں سے تھکتا کوئی نہیں، کائنات کی دیکھ بھال کر رہے. اور یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہیں پوچھے گا نہیں، وہ تو بہت دور ہے، اس کو سب پتہ ہے. سورت نوح آیت 15 میں بھی آتا ہے الم ترو کیف خلق اللہ سبع طرائق، اللہ نے کیسے پیدا کیا ان چیزوں کو تم دیکھتے نہیں ہو. کائنات کی ایک اور چیز، وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا. جتنا پانی سمندروں کے اوپر سے اڑتا ہے ویپوریٹ ہو کر، اتنا ہی پانی بن کر واپس آ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. اللہ نے ایک اندازہ رکھا، اگر مقدار سے زیادہ پانی اٹھ جائے، سارا ہی سمندر بھاپ بن کے اٹھ جائے، تو زمین پر سیلاب آ جائے، اور کم ہو تو زندگی کا وجود ممکن نہ ہو. فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے زمین میں ہی ٹھہرا دیا، یعنی ایکسٹرا پانی کو زمین کے اندر لے جاتے ہیں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو پوری زمین سے پانی نکال دیں. کہاں آتی ہے یہ بات؟ روز رات کو پڑھتے ہوں گے سورت ملک میں، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تو گویا کہ اللہ نے ہر چیز اندازے سے اتاری. میرے اور آپ کے عمل کی بات کیا ہے؟ کہ پانی کو استعمال کرتے وقت ضائع نہیں کرنا، نہ شکرے نہیں بننا. فانشا لکم بہ جنات من نخیل وعناب، تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات. کس سے؟ ہی سے کیا مراد ہے؟ پانی. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں. ومنہا تأکلون، اور تم اس میں سے کھاتے بھی ہو. یہ پانی کے ساتھ چیزیں ہو گئیں. فواکہ فاکہۃ کی جمع، نخیل اور عناب کا ذکر کیا ہے کہ عرب میں کثرت سے یہی تھے. تو کیا یہ اسلامی پھل ہو گئے؟ باقی غیر اسلامی ہے؟ کوئی پھل غیر اسلامی نہیں ہوتا. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اب عرب کی بات کرنے کے بعد اب تور سینا یعنی ملک شام کی بات کر دی، تور سینا وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا تھا، وادی سینا، ٹھیک ہے. وہاں سے ہم نکالتے ہیں تخرج من تور سینا تنبت بالدخن، اگتا ہے چکنائی کے ساتھ، وصبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے. اشارہ ہے زیتون کے تیل کی طرف. عرب لوگ زیتون کا تیل ایز اے سالن کھاتے ہیں، آج بھی کھاتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں کہ 2000 سال پرانے درخت اس پہاڑ پر موجود ہیں، ماؤنٹس آف اولیوز کہتے ہیں اس کو، بہت زیادہ وہاں درخت ہیں. اسپین کبھی آپ جائیں تو سڑک پہ راستے میں گزرتے وقت، تک ہم بھی گئے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس طرح سے سڑک کے دونوں کناروں پہ زیتون کے درخت ہیں، اور زیتون لٹکے میں، جیسے کبھی آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو پاکستان میں آپ کو سیب کے درخت دکھیں گے. یہ اللہ کی شان ہے، اگتا ہی وہاں ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہاں کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے. 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا درخت ہوتا ہے اس کا عموماً. 500 سال ایوریج عمر ہے زیتون کے درخت کی، میری اور آپ کی کیا ہے اس کے آگے. ایک درخت اتنی لمبی عمر پائے تو ایک انسان کتنی پائے. اگر جڑوں سے اوپر کوئی کاٹ دینا تو ان جڑوں سے دوبارہ اگنے لگتا ہے کٹنے کے بعد، اسی لیے یہ بابرکت ہے. سورت نور آئے 35 میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے. سائز، رنگ، ٹیسٹ اس کا بہت ہے، اور یہاں خاص طور پہ تیل کا ذکر ہے. تو زیتون کا تیل جو اس کے پھل کو نچوڑ کر اسے نکالا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہوں کہ ایکسٹرا ورجن اور ورجن ہوتا ہے، فرق ہے. ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے جو سب سے پہلی فصل ہوتی ہے، کچا جو فریش ہوتا ہے، پھر ورجن جو اس کے بعد، اور اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے یہ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو پی بھی سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہے آئل لیکن انسان کو موٹا نہیں کرتا. پیٹ میں السر ہو جائے تو اس کا علاج ہے، پیٹ کی بیماریاں کم ہوتی ہیں، شوگر لیول کو کم کرتا ہے، اور اسی طرح اس میں وائٹامنس بھی ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں دکھاتے ہوئے ہر چیز دکھا رہے ہیں کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے. کہاں پڑھا تھا یہ موضوع؟ سورۃ نخل میں، وہی بات ہے. اب دودھ کی باتیں ہو رہی ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں جو ان کے پیٹوں میں ہے. پڑھ چکے ہیں پیچھے، آیت 66 تھی سورۃ نحل کی، نوٹ کر لیجیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، وہاں پڑھ چکے تھے، دودھ کا ذکر ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس خالق کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی داریں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، صرف دودھ تھوڑی لیتے ہیں گائے سے. کھال دیکھیے اس کی، اس کے سینگ دیکھیے. ہاں وہ منہ تاکلون، اور اس میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو. بس یہی کام ہے، نہیں ایک اور آخری بات کر کے آخری آیت میں بات ہوئی. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. چوپائے پہ سوار ہونے کی تو بات سمجھ آ گئی، یہ کشتی کہاں سے آ گئی؟ کشتی کا جو مٹیریل ہے نا، پہلے دور میں لوگ جانوروں کی کھال سے بناتے تھے، لیدر کی ہوتی تھی، سیف ہوتی ہیں، اسٹرانگ ہوتی ہیں، اسی کا تذکرہ کر کے اور ویسے بھی ذکر کر دیا کہ رب تمہارے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شروع کے حصے کو ڈیٹیل سے پڑھ کر اور آخر میں اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا پڑھ کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ایسی فیلنگ آئی ہے پڑھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے واسطے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے ان آیتوں پہ عمل کی توفیق دے. دنیا آخرت کی حقیقی کامیابی کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون